اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب السبت کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان ملت، رفیقان گرامی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم سیرت پاک سے ہم بہمند ہو رہے تھے اور درس کے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سن 8 ہجری میں ہونے والے اہم واقعات میں سے غزوہ موطا کے بعد فتح مکہ کے ابتدائی اسباب اور حالات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ جس طرح کی گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ تحریر کروایا جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مرتب کروایا، مسلمان اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا اور اس معاہدے کی پاسداری جب تک کی گئی جب تک دونوں جگہ پر امن برقرار رہا، اور اسی معاہدے سے اور اسی وعدے سے جب روح گردانی کی گئی یہی فتح مکہ کا سبب بنا۔ اس معاہدے میں یہ بات موجود تھی کہ 10 سال تک مسلمان اور مشرکین یعنی اہل مدینہ اور قریش آپس میں جنگ نہیں کریں گے، دونوں علاقے والے اپنی حکومت، اپنی ریاست کی تبلیغ کے لیے، اس کی معاشی ترقی کے لیے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے ملک کو دن بدن تجارتی معاملات میں اور دیگر ثقافتی معاملات میں بلند کرنے کی کوششیں کریں گے۔ کچھ مہینوں تک تو یہ معاہدہ ٹھیک رہا، جہاں پر یہ شک اس معاہدے میں موجود تھی کہ دونوں 10 سال تک لڑیں گے نہیں اور اپنی تربیت کو ملحوظ رکھیں گے، وہیں پر یہ بات تھی کہ جو جس قبیلے کا حلیف ہو جائے گا اس کی مرضی ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان ہو جائے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو مشرکین کے ساتھ رہے یا جس کے ساتھ دے۔ لیکن اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد مشرکین نے، قریش نے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیے، اس لیے کہ جہاں پر انہوں نے یہ قید لگا دی کہ کوئی اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے، چاہے مکہ کے رہنے والا شخص مدینہ کا اس دین قبول کرتا ہے یا وہ مکے میں ہی رہ کر اپنے دین کی اشاعت کرتا ہے، ہم اسے منع نہیں کریں گے۔ اس شرک کے بعد یہ ان کے لیے بہت بڑا درد سر مسئلہ بنا۔ اب اسلام اور پیغام اسلام تیزی کے ساتھ مکہ کے اندر سرایت کرنے لگا، مشرکین نے یہ دیکھا کہ کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، ان کے چند نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ رات کے اندھیرے میں ہم بنو کنانہ کے لوگوں کو پکڑیں اور ان پر ظلم و ستم ڈھائیں اور کسی کو نہ چھوڑیں، اور یہ خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی تو مسافت بھی بہت لمبی ہے، بات ایک کی چار بن کر پہنچتی ہے تو تحقیق میں ایک وقت گزرے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران مدینہ منورہ میں سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے تھے، یہ تفصیل گزر چکی گزشتہ برس میں۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں، جس میں ابو جہل کے بیٹے اکریمہ بن ابی جہل جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے مسلمانوں کے مکانات پر گویا کہ حلہ گول دیا اور شب خون مارا، مسلمان وہاں سے نکل کر کعبے میں داخل ہو گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو کعبے میں پہنچنے کے بعد تو جنگ کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا ہے. لیکن انہوں نے اس بات کی پاسداری نہیں کی, کعبے کا بھی احترام نہ کیا اور بے شمار مسلمانوں کو گویا کہ وہاں پر شہید کیا. حضرت عمر بن سالم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مدینے کی طرف دوڑنا شروع ہوا تاکہ اپنی جان کو کسی طریقے سے بچائیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کچھ مسئلہ پیش کریں. جس وقت وہ یہاں سے نکلے ہیں تو آگے راستے میں یہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کی, فریاد کی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شعر کے اندر رست کی پہاڑی کے قریب جہاں پر قریش مکہ بھی چھپ کر ان کا انتظار کر رہے تھے, انہیں ڈھونڈ رہے تھے, اس وقت انہوں نے یہ بات وہاں سے پہنچائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. اور اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ میمونہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور یہ سحری کا وقت تھا. سیدہ میمونہ کہتی ہیں, یہ روایت تمام کتابوں کے اندر ہے, یہاں تک کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے فرزند نے بھی اپنی کتاب سیرت مختصر رسول جو سعودیہ سے شائع ہوتی ہے اور اس کو نجد کے اندر گویا کہ بڑی پذیرائی دی جاتی ہے, میں اس دفعہ عمرے پر گیا تو وہ سیرت کی کتاب بھی وہاں سے میں لایا ہوں, اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. طبرانی معجم الصغیر کے اندر بھی گویا کہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے علی صحابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے دیگر اور کتابوں میں نقل کیا. مختصر یہ کہ سحری کے وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جاگے اور سرکار وضو خانے کی طرف جہاں پر وضو فرماتے تھے وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر سرکار نے باواز بلند دو دفعہ تین دفعہ فرمایا کہ نصرتا نصرتا نصرتا, ٹھہر جا انتظار کر, لبیک لبیک لبیک, میں حاضر ہوں تیرے لیے, میں حاضر ہوں تیری فریاد سننے کے لیے, نصرتا نصرتا نصرتا, صبر کر جا, تیری مدد کی جائے گی, تیری مدد کی جائے گی, تیری مدد کی گئی. یہ تین دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ بیان فرمایا. ہماری ماں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہے کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کی طرف تھی, میں نے جب یہ الفاظ سنے کہ سرکار اپنے داہنے مبارک سے فرمانے لبیک لبیک لبیک, نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, اور میں حاضر ہوں تیری فریاد کو سننے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے, آپ یہ کس سے بات کر رہے تھے, یہ کون ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دراصل اہل مکہ نے اپنے وعدے کی برخلافی کر دی اور مسلمانوں کو شہید کیا. ایک راجز رجز پڑھنے والا, قصیدہ پڑھنے والا عمر بن سالم مجھے دور سے پکار رہا ہے اور میں اسے تسلی دے رہا ہوں کہ بے فکر ہو جا, جب کافر اپنے معاہدے سے مڑ چکے ہیں تو ہم مسلمان تیرا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. سیدہ میمونہ کہتی ہے کہ ہم روزانہ انتظار کرتے تھے کہ مدینہ میں کون آئے گا کون آئے گا کون آئے گا. کہتے ہیں کہ تین دن بعد یہ لوگ اپنی جان بچا کر مدینہ پہنچے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف سے جیسی باہر نکلے تو عمر بن سالم نے مسجد نبوی شریف کے سامنے پڑاؤ ڈالا تھا اور وہی عمر بن سالم جو سرکار کو اس رات کے اندھیرے میں پکار رہے تھے, اس کے بارے میں سرکار نے بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. اب سارے صحابہ اور بالخصوص امہات المومنین میں سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ معاملے والے کب آتے ہیں, تو سرکار کے حضور آ کر اس بات کو ذکر کرتے ہیں. یہاں سے یہ بات بالکل واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اکرام نے آپ ہی کے دور میں گویا کہ دور سے پکارا فریاد کے لیے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فریاد کو سنا اور جواب بھی یہ مرحمت فرمایا کہ نصرتا تیری مدد کی گئی. سرکار ان ملاؤں سے زیادہ جانتے تھے کہ یاک نعبدو یاک نستعین کا کیا مقصد ہے, وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا کا کیا مقصد ہے, والذین یدعون من دون اللہ کا کیا مقصد ہے. یہ آیت تو سرکار کے سینے پر اتر رہی ہے, سرکار کے قلب پر اتر رہی ہے. تو ان جعلی ملاؤں کی باتوں کو سرکار جانتے تھے اور ان آیتوں کو سمجھتے تھے, لیکن اس کے باوجود سرکار نے جملے ارشاد فرمائے تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, تیری مدد کی گئی, جو اہل سنت کی عظیم دلیل بنتی ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے اپنے محبوبوں کو ان کی طرف فریاد کرنے والی کی باتوں کو پہنچا دیتا ہے اور اللہ ایسی طاقت انہیں مرحمت فرماتا ہے کہ جن سے وہ اپنے چھوٹوں پر, اپنے ماتحت لوگوں پر, اپنی فریاد کرنے والوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں. اور سرکار کا یہ جملہ لبیک میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں, ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے گاڑی کے پیچھے اسٹیکر لگا ہوا دیکھا کہ لبیک یا رسول, کہ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو لبیک تو خدا کو کہا جاتا ہے جی لبیک اللہم لبیک. میں نے کہا تم نے چار رسالے پڑھے تو اس پر علم ختم ہو گیا. پھر اس پر گویا کہ سارا علم علم دانی کو جاننے کا مبالغہ. ایک آدمی اگر جاہل ہو اسے یہ علم ہے کہ میں جاہل ہوں تو یہ اس کی بڑی نعمت ہے. پھر وہ سبقت نہیں کرتا بولتا نہیں. لیکن جاہل ہو اور اس میں یہ خام خیالی آ جائے کہ میں تو سارے علم کو چائے کی طرح پی چکا ہوں تو اس کے لیے وبال جان بڑا ہوتا ہے کہ ایک تو علم نہیں پھر عالم ہونے کا دعویٰ. علم نہیں 40 دن لگانے کے بعد بحر العلوم بننے کا دعویٰ, شیخ الاسلام بننے کا دعویٰ. کہتے ہیں جی یہ لبیک لفظ تو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک. میں نے کہا یہاں سرکار اپنی امتی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. میں حاضر ہوں تیری فریاد کو سننے کے لیے, تمہارا بدلہ لینے کے لیے. میں تم سے غافل نہیں ہوں اور تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی. اب یہ سارے صحابہ اکرام اور سیدہ محمودہ کہتی ہے کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کون ہے یہ شخص جس کے بارے میں سرکار یہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں 3 دن کے بعد عمر بن سالم اپنے چھوٹے سے لوٹے پوٹے قافلے کو لے کر پہنچے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ قصیدہ پڑھا ہے. میں اس کا اشعار کو دوبارہ جوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ تسلسل آنے والے درس کا بن جائے. وہ اشعار گویا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت مجرب الفاظ فرماتے ہیں, یا رب انی ناشد و محمدہ, اے رب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے کی طرف اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ حلفی ابینا و ابی الاطلدا, جو ان کے اور ان کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ دے پایا تھا. پھر وہ کہتے وزعموا ان نستعدو احدا, مشرکین یہ گمان کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمانوں پر شب خون ماریں گے اور مسلمان گویا کہ کسی کو فریاد کے لیے بلا نہیں سکیں گے. تو فرما وزعموا, کفار گمان کرتے تھے مشرکین گمان کرتے تھے اللہ اس کے رسول کے دین کے دشمن یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مصیبت میں کسی کو نہیں پکارے گا. کیا یہ گمان کس کا تھا؟ خدا کے دشمن کا تھا, رسول کے دشمن کا تھا, اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا. فرما مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وزعموا ان لست ادو احدن, کہ خدا کے دشمن یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی فریاد میں ہم اپنی مشکل میں اللہ کے کسی پیارے کو یاد نہیں کریں گے. فرمایا فہم اضل و اقل عددا, وہ انتہائی ذلیل ہیں. فرمایا وہم فہم اضل, وہ انتہائی گھٹیا ہیں, کیونکہ ذلیل لفظ جو ہے عربی کا ہے, انتہائی گھٹیا ہیں, اپنی فکر میں انتہائی خائب و خاسر ہیں. وہ اقل و عددا, اور ان کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے کہ جتنا میرے آقا کے غلاموں کی تعداد ہے, ان کی تعداد بھی بہت قلیل ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ وہ جعلوا لی فی کدا ان رسدا, کہ کدا کی پہاڑی میں چھپ کر وہ ہمارے خلاف ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ اپنی جھاڑیوں میں سے اور دن کی جب روشنی ہوگی اس سے نکلیں تو مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیں گے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ فنصر رسول اللہ نصرا اعتدا, حضور آپ ہماری مدد فرما دیں. فنصر رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہماری مدد فرمائیے, نصرا اعتدا, جیسی آپ کے شایان شان قوی مدد ہے, جیسی آپ کی مضبوط شان ہے ایسی مضبوط گویا کہ مدد فرمائیے. اسی جملے پر سرکار نے فرمایا تھا کہ جب تو مجھ پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے تو سن لے, نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی. اور فاضل بریلوی نے یہیں پر کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ مولوی اور مقتدی کا رابطہ نہیں ہے, یہ نبی اور امتی کا رابطہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوتا, جو نماز تک ہی نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلنا کا شاہدہ, محبوب ہم نے آپ کی امت کے جملہ اعمال پر آپ کو گواہ بنایا ہے. اور گواہی جب ہو سکتی ہے جب کسی چیز کی اطلاع اور خبر ہوا کرے. تو نبی کا تعلق, فیضان نبوت کا تعلق امت کے ساتھ کبھی منقطع ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نبی کو ان کی امت کے اوپر اعمال پر گواہ بنایا ہے تاکہ قیامت کے دن جب امت لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جائے تو ایک ایک امت کے متعلق اللہ کے نبی ان کے بارے میں بتائیں. اور بغیر اطلاع کے تو گواہی نہیں ہو سکتی. کہا جی کرامن کاتبین بنائیں گے, تو میں نے کہا انا ارسلنا کے شاہدہ کرامن کاتبین کو کہا جاتا نا. جب آپ کو اتنی سمجھ ہے کہ جناب اور آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ آپ اللہ کے کلام کو چیلنج کر سکتے ہیں, اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ نبی تو کچھ نہیں جانتا, نبی کو تو یہ فرشتے لے جا کر بتائیں گے. تو یہ کہ شہادت علی شہادت, یہ تو دنیاوی عدالت یا ہماری سٹی کورٹ میں بھی اگر شہادت پر شہادت یہ مردود قرار دی جاتی ہے, اگر وہ کہے کہ جناب فلاں آدمی نے قتل کیا ہے اور گواہ بلایا, گواہ کہے نہیں مجھے تو نہیں پتا لیکن فلاں آدمی مجھے بتا رہا تھا, اسی وقت گویا کہ جج کہے گا توہین عدالت کی کہ دونوں کو اٹھاؤ اور لوگوں پہ ڈالو, کہ جب یہ گواہ تھا ہی نہیں, اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی تو یہ شہادت علیہ شہادت والا معاملہ کیوں پیش آیا. تو شہادت علیہ شہادت ایسی مردود ہوتی ہے یعنی رد کر دی جاتی ہے, اس کو قبول نہیں کیا جاتا. اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کوئی معاملہ پتا ہی نہیں ہے اور یہ فرشتے لے جا کر بتائیں گے تو یہ سرکار کی شہادت تو نہیں ہوئی بلکہ شہادت پر شہادت ہوئی, تو دنیا میں شہادت علیہ شہادت معتبر نہیں بلکہ وہ وہم کو پیدا کرتی ہے, فراڈ کو ذہن میں لے کر آتی ہے, گڑبڑ کر رہا ہے یہ. تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ولی کے ساتھ یہ معاملہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں اتنی سمجھ ہے کہ فرشتے جانتے ہیں اور وہ ساری باتیں وہاں پر کر دیں گے, تو اللہ کو چاہیے کہ پھر اللہ رب العزت سرکار کو یہ منصب نہ دے بلکہ یہ منصب جو ہے کہ فرشتوں کو دیا جائے. لیکن یہ منصب فرشتوں کو نہیں دیا گیا, یہ منصب سرکار کو دیا گیا ہے. پتا چلا کہ فرشتے لے جا کر آپ کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتے ہیں, اگر کسی روایت سے بعض روایت سے ثابت بھی ہے تو اس سے آپ کا نہ جاننا ثابت نہیں ہوتا, اس لیے کہ فرشتے تو اعمال خدا کی بارگاہ میں بھی لے کر جاتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ مولا بندے نے یہ کیا بندے نے یہ کیا, تو خدا کو پتا نہیں ہوتا. یہ بڑی ذات کے دربار کے آداب ہوا کرتے ہیں, جو بڑا ہوتا ہے یا جو مہذب ہوتا ہے وہ ادب کے تقاضوں کو نہیں سمجھ جاتا ہے, اور جس میں ادب کا کوئی شیوا ہی نہیں ہے تو ہماری بحث اس بندے سے ہے کب. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جتنی عالی ذات ہوتی ہے تو ادب کے تقاضے کو اور بطور تعدیم کے لیے تمام باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب چھوٹا جا کر بڑے کی بارگاہ میں بات کرتا ہے, اگرچہ بڑے کو یہ بات پہلے سے گویا کہ پتا ہو تمام معاملات ہوں. تو اسی تقاضے کے تحت فرشتے جا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ باتیں کریں گے, اور پھر اگر فرشتے بھی جا کر کریں گے تب بھی فرشتوں کا تو جاننا لازم آیا. تم فرشتوں کو مان لو, ہم سرکار کو مان لیتے ہیں, تو جب فرشتوں کا ماننا شرک نہیں ہو سکتا تو سرکار کو ماننا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو یہ عجیب مذہب ہے اور عمدی توحید ہے کہ جناب خدا اگر فرشتوں کو بنا لیا جائے تو شرک نہیں, نبی کو بنا لیا جائے تو شرک. یہ عجیب مذہب ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب چیز خدا کے علم سے ہے, اس کی عطا سے ہے. جب تک یہ نیت کار فرما ہوگی تو بڑے سے بڑا معاملہ بھی ہو تو گویا کہ وہ شرک نہیں ہوتا, اور اگر یہ نیت نہیں ہوگی تو کسی کے لیے کھجور کی گٹلی کا چھلکا جو اس کے منہ پر سفید سی ایک جھری چڑھی ہوتی ہے, اللہ فرماتا ہے یہ بت سارے جمع ہو کر ایک گٹلی کی گویا کے اوپر جو جھلی ہے اس کو بھی نہیں بنا سکتے. تو جہاں پر خدا کی عطا کی کار فرمائی بند ہو جاتی ہے تو وہاں پر تو یہ چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو پتھر ہیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ بڑی بڑی آسمان اور زمین یہ جو تم ہانک رہے ہو کہ انہوں نے آسمان بنایا زمین بنایا, اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر میں کہ یہ زمین آسمان تو بہت بڑی بات ہے, ان سے کہو کہ اے عرب کے کفار تم ذرا دیکھو جو تم کھجوری جو کھا رہے ہو اس کے اوپر ایک جھلی چڑھی گی, کھجور کے اوپر ایک جھلی. آپ کبھی کھجور کھائیں تو آپ دیکھیں کہ کھجور خشک ہو جاتا ہے اور اس کا رس وہ ایک ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گٹلی میں منتقل ہونا شروع ہوتا ہے, اور گٹلی کے اوپر ایک سفید سی چادر تن جاتی ہے اور وہ انتہائی خصیص ہوتی ہے, اس طرح کے مکڑی کا جال ہوتا ہے, بیت عنکبوت ہوتا ہے, اس کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ موم کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کفار نے جو اپنی طرف سے یہ ایک ذہن بنایا کہ اتنا بڑا آسمان یہ ان بتوں نے بنایا, تو محبوب ان سے کہو کہ یہ گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا ہے نا یہ نہیں بنا سکتا, یہ نہیں بنا سکتے تو یہ زمین کیا بنائیں گے, بارشیں کیا نازل کریں گے, یہ تو بتوں کی مذمت ہوگی. لیکن جب پیاروں کی بات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین, وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کو نہیں بنا سکتے. فرمایا میں اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندے میں پھونک ماروں تو زندہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ میں اگر گویا کہ پڑے ہوئے مردے کو لات ماروں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے اذن سے ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا قمیض اپنے والد کے لیے بھیجتے ہیں, فرماتے ہیں قرآن موجود حبو شنی سہاگا فالقوہ علی وجہ ابی اتی بصیرا, فرمائیے قمیض کو لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا اللہ آنکھ عطا فرما دے گا. تو اگر اللہ کی عطا اور اس سے معزون اگر عقیدہ رکھا جائے تو یہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا اور گویا کہ کبھی یہ منع نہیں ہو سکتا. اور اسی کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے بھی یہاں پر بیان کیا ہے اپنے فتاوی کے اندر, شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کیونکہ یہ تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں, اور انہوں نے عرض کی یہ بات لکھی ہے. آج میں درس مطالعے وقت صبح میں یہ آپ کا فتاوا پڑھ رہا تھا فتاوا عزیزی, اس میں آپ نے لکھا کہ مدد چاہنا اور ہے اور پرستش کرنا اور ہے. اس فرق پر شاہ عبد العزیز صاحب نے پوری تفصیلی بحث ایک ہندو کے سوال کے رد میں نقل کی ہے کہ ہندو نے سوال کیا تھا کہ ہم اگر مورتیوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو جناب شرک لازم آ جاتا ہے,
تم قبر والے وہی مٹی کے پاس چلے جاتے ہو تو شرک لازم نہیں آتا. ہم اگر کہیں تو پکاریں تو شرک, آپ پکارو تو مدد, یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرض فرمایا کہ مسلمان کا مدد مانگنا اور ہے, تمہارا بتوں کی پرستش کرنا اور ہے. فرمایا مسلمان جس سے مدد مانگتا ہے, ہر ایک سے منہ اٹھا کر مدد نہیں مانگتا بلکہ اس سے مدد مانگتا ہے جس کا حال اسے پتا ہو. اور مشرک جن کو تم یہ بتوں کے جو تم نے 360 نام بتائے ہیں, یہ تو سب فرضی قصے کہانیاں ہیں, ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور اگر وجود ہو بھی, اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی فرمایا کہ ہندوستان میں ایک رسم چلی تھی کہ شیخ سدو کی نظر ماننا. اعلی حضرت نے لکھا کہ شیخ سدو ایک خبیث روح ہے اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے. فاضل بریلوی نے لکھا ہے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ رحمت اس بات کو گویا کہ بڑے واضح طور پر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو بتوں کے نام فرضی ہے, اور یہاں پر سرکار غوث اعظم ہو یا داتا علی حجویری ہو یا سرکار دو عالم صلاح, ان کے بارے میں جو فضائل اور منزلت موجود ہے وہ تو تواتر سے مسلمانوں کے سامنے موجود ہے. اور چلو اگر بتوں کے نام اور ان کے وجود بھی موجود ہو تب بھی وہ خبیث روح ہے, ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے محبوب بندے ہیں تو ان پر تو صبح شام اللہ رب العزت کی عنایات ہیں, کشت ہیں. بلکہ اللہ تو خود فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ, وہ مجھ سے جو سوال کرتے ہیں میں ضرور انہیں عطا کر دیتا ہوں. مجھ سے سوال کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہاں پر مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے سے متعلق دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا فلا مسئلہ حل فرمائے. فرمایا سنت مسنونہ سے ثابت ہے, کیونکہ جب ایک زندہ آدمی اپنے آستانے میں بیٹھا ہو, بڑا پیارا قیدہ نکل کرتے ہیں شاہ صاحب کہ جب ایک زندہ آدمی جو بزرگ موجود ہو, نبی موجود ہو, تو جب اس کی زندگی میں اس کے پاس جا کر یہ کہنا جائز ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں نا میرا فنا کام ہو جائے, تو فرمایا جب زندگی میں اس سے کہنا شرک نہیں ہے تو اس کی وفات کے بعد بھی شرک نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے بھی جو چیز اس کی تصرفات میں چیز تھی وہ اس کی روح تھی, اور اب بھی جو ہے وہ روح ہے, اور پہلے بھی دینے والی ذات خدا کی تھی, اب بھی دینے والی ذات خدا کی. لیکن نہ جانے اتنی موٹی بات اس کے ذہن میں نہ بیٹھے, اللہ اسے ہدایت دے. خیر حضرات گرامی, یہ تسلسل تھا, یہ سبب تھا فتح مکہ کا. اب جب ستار علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو ترکیب دے دیا اور تمام معاملات کر دیا, ابو سفیان کو مکہ میں پتا چلا کہ اب تو ہم مارے گئے, اب تو ہم بچیں گے نہیں. ابو سفیان نے اپنے لوگوں سے کہا, اکرمہ بن ابی جہل اور ان کو سب کو بلا کر ڈانٹا کہ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں, تمہیں کس نے کہا کہ تم اتنی بڑی کاروائی کر گزرو اور مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرو؟ اب مسلمان جو ایک سیلاب اور سمندر اور طوفان کی طرح ہم پر نازل ہوں گے, اس کو روکے گا کون؟ کیونکہ وہاں تو موجود تھا کہ عہد اور وعدے کی جو برخلافی کرے گا اسے غدار کہا جائے گا. اب سب نے پاؤں پکڑے ابو سفیان کو کہ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں, اب ہمارے ہاتھ سے تو معاملہ نکل گیا. ابو سفیان اس وقت اپنے غلام کو لے کر مدینے روانہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ندامت کروں, معافی مانگوں اور عرض کروں کہ حضور جو ہو گیا معاف کر دیجیے, لیکن آپ جنگ کا ارادہ پر فرما دیں. روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان اپنے غلام کے ساتھ جب نکلے تو انہیں ڈر یہ بھی تھا یہ تعظیمی جملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں گرامی ہے, یہ صحابی رسول ہیں, اب تک تو ان کا اسلام مقبول نہیں رہا لیکن فتح مکہ میں سرکار نے ان کے دل کے معاملات کو بھا لیا تھا, اس لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے. یہ جملے فتح مکہ میں میرے آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤلفت القلوب کے تحت کہ اور ابو سفیان کو اپنی شفقت سے کھینچا جائے اور اس کو قریب کیا جائے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابو سفیان حاضر ہوئے جہاں پر ان کے دل میں کفر کی گندگی جمع تھی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نظر کرم سے ایمان جوش مارنے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کے بعد بھی زندہ رہے, اسلام کی سر بلندی کے لیے انہوں نے جہاد بھی کیا, اور ان کا خاتمہ اور ان کو موت جو آئی ہے وہ اسلام پر آئی ہے, اور اہل سنت و جماعت کی عقیدہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں. ابھی تک تو یہ معاملات ایسے نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان جب راستے میں نکلے تو ان کو ڈر یہ بھی تھا کہ سرکار کو پہلے سے کسی نے خبر نہ پہنچا دی, انہیں یہ نہیں پتا کہ عمر بن سالم پہنچ چکے اور یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے. وہ اس راستے میں تھے کہ جناب انہوں نے مشہور راستہ اختیار کیا کہ جس سے لوگ یثرب آتے جاتے تھے, مدینہ منورہ آتے جاتے تھے, کہ جو بھی وہاں سے گزرے گا میں تفتیش کروں گا, اگر مجھے یہ پتا چل جائے پہلے سے کوئی بندہ پہنچ گیا تو پھر نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ مجھے وہاں قتل نہ کر دیا جائے. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں راستے سے گزرا تو کچھ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, مجھے یہ شک ہوا کہ یہ مدینے سے آئے اور انہوں نے شاید مکہ کی ساری باتیں مدینہ والوں کو بتا دی. تو کہتے ہیں میں قریب گیا ان سے سلام دعا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یثرب کی کچھ کھجوریں ہیں تو دو. ذرا میں نے بات گھما کر ان سے پوچھا کہ یثرب کی کھجوریں بڑی اچھی ہوتی ہے, کافی دن ہوئے میں نے یثرب کی کھجوریں نہیں کھائی, تو اگر یثرب کی کھجوریں تمہارے پاس ہے تو مجھے ذرا پیش کرو. میں نے کہا نہیں جناب, یثرب گئے ہوئے تھے ہمیں کئی سال ہو گئے, ہمارے پاس یثرب کی کھجور نہیں ہے. ہاں فلاں جگہ سے ہم نے یمنی کھجوریں خریدی, اگر وہ کھانا ہے تو کھاؤ. اب اس گیان کہتے ہیں مجھے کھجور کھانا تو مقصود تھا نہیں, مجھے تو صرف یہ پوچھنا تھا کہ جناب یہ یثرب سے آئے کہ نہیں آئے. کہا کہ نہیں ٹھیک ہے بس میں چلتا ہوں. یہ وہاں سے روانہ ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالیہ میں ابھی پہنچنا ہے. اس سے پہلے ان کے دل میں گویا کہ یہ فکر لازم ہوئی کہ میں کیوں نہ ایسا کروں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے میری بیٹی ام حبیبہ سیدنا امیر معاویہ کی بہن ہے اور سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہے اور ہماری ماں ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد نکاح میں ہے, سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ ام حبیبہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہیں, اب باپ ہیں, برسوں سے بیٹی کو نہیں دیکھا ہے اور دن میں یہ تمنا بھی ہے جب جاؤں گا تو بیٹی دروازے پر استقبال کرے گی. اور باپ اور بیٹی کا رشتہ تو کتنا شفیق اور جس کو الفاظ میں تعبیر نہیں کیا جا سکتا. اور میری بیٹی گویا کہ میرے احترام میں کھڑی ہو جائے گی, میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرے گی, میرے لیے آرام کا انتظام کرے گی. خواہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئی ہے لیکن خون تو بولتا ہے, بیٹی میری ہے. خواہ مذہب وہ اختیار کر لیا ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مذہب کو ہر چیز پر فوقیت دیا کرتے ہیں. جو سرکار پر ایمان لاتے ہیں وہ مذہب کو ہر چیز پر فوقیت دیا کرتے ہیں اور اس کے سامنے رشتے داری اور برادری کو ملحوظ نہیں رکھتے. ابو سفیان یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بیٹی کے اندر باپ کا احترام اب باقی ہوگا اور یہ کہتے ہیں کہ بڑی دنوں کے بعد میں اپنی بیٹی کو دیکھوں گا تو بیٹی سے اس انداز بات کروں گا, اس انداز بات کروں گا. یہ باپ کی محبت ہے اور زمانوں سے بیٹی کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں جب میں سیدہ ام حبیبہ کے گھر کا پتہ پوچھ کر میں پہنچا اور سیدہ ام حبیبہ کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ چمڑے کا بستر وہاں پر ڈلا ہوا تھا اور سیدہ ام حبیبہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی. جیسے ابو سفیان کمرے میں آئے اپنی بیٹی کو سلام کیا, آپ اٹھی نہیں, سلام کیا اور آ کر اس بستر پر بیٹھنے لگی. صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, سیدہ ام حبیبہ نے اس بستر کو کھینچ لیا, اس بستر کو کھینچ کر لپیٹ کر اپنے گویا کے ہاتھوں میں لے لیا اور فرمایا کہ آپ اس پر نہ بیٹھیں. تو بیٹی میرے ساتھ یہ بد کلامی کیوں اور میں اس بستر پہ کیوں نہ بیٹھوں؟ فرمایا ابا جان آپ مشرک ہیں, آپ ناپاک و نجس ہیں اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے, یہ رسول اللہ کا بستر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی عقیدت, ان کا احترام, ان کا مقام اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ادب کی کیسی کیفیات ہیں کہ باپ کو برسوں کے بعد دیکھ رہی ہیں لیکن وہ کہتی ہے باپ ہونا اپنی جگہ پر ہے لیکن دین سب سے مقدم ہے, دین سب سے اعلیٰ ہے. آپ نے وہ گویا کہ بستر کھینچ لیا, فرمایا آپ نجس ہیں, آپ مشرک ہیں, آپ ناپاک ہیں اور یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور اس بستر پر اللہ کے رسول پر وحی آتی ہے تو لہٰذا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک مشرک ناپاک گویا کہ نبی کے گویا کے بستر پر بیٹھے. یہاں سے علماء نے اصول نکالا ہے کہ جہاں پر اللہ کے صالحین بندے بیٹھا کرتے ہیں, جو ان کا آستانہ ہوا کرتا ہے, اس کی تعظیم و تکریم کرنا یہ صحابہ پیشے والا رہا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا فضل نہ لے جوتوں کو اٹھا گویا کہ اتار دیا جائے, اس لیے کہ یہاں سے آپ کو ہمارے دربار کی گویا کہ حاضری اور پتہ مل رہا ہے. مختصر یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ پوچھا تو سیدہ ام حبیبہ نے کہا کہ سرکار اس وقت مسجد میں. ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر مسجد کی طرف جاتے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ابو سفیان آتے ہیں مسجد کے اندر, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور معذرت پیش کرتے ہیں کہ حضور جب حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا اس وقت میں نہیں تھا, اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں آ نہیں سکا, لیکن حضور اب یہ معاملے کی گویا کہ بدعہدی ہو گئی ہے, میں آپ کی بارگاہ میں انتہائی شرمسار ہوں کہ آپ امن کا اعلان فرما دیجیے, سلامتی کا اعلان فرما دیجیے. سرکار یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان اپنی غلطی مان لے تو میں معاف کر دوں, سفیان اپنی غلطی مان لے تو میں معاف کروں, لیکن سفیان اس تفخر اور نخوت میں تھے کہ میں کس طرح کہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, کہ وہ ایک مزاج ان کا اور ایک ذہن میں اپنی بڑائی کہ میں سرکار سے کس طرح کہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. بس وہ بار بار اسی بات پر زور دیتے تھے کہ آپ امن کا اعلان فرما دیجیے, جو ہوا اسے ختم کر دیجیے. سرکار نے فرمایا کہ اب امن کا اعلان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ تم نے عہد کو توڑ دیا ہے اور عہد کو توڑ دینے کے بعد اب کوئی عمل کی توقع تم ہم سے نہ رکھو اور ابو سفیان تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائیے, تو ہم ان کے معاملات پر غور کرتے, کوئی نصیحت کا پہلو نکالتے. لیکن جب یہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہی ہوگا جو اس معاہدے میں طے تھا, تم جنگ کی تیاری کر لو, ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں. جو یہاں سے اٹھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر تم سے کم کچھ کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بڑی بات سنتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جواری تھی جواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری پناہ دینا اللہ کے رسول کے پناہ دینے کے تابع ہے, اور ہم میں یہ مجال اور دم نہیں کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں ہم اس کے سامنے سرے منہ رو گردانی کر سکے. ابو سفیان میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ابو سفیان یہاں سے اٹھے اور سیدنا عمر کے پاس پہنچے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے سفارش کی تو سیدنا عمر کو جلال آیا, فرمایا تم اس وقت کہاں تھے جب مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ رسول اللہ اس عہد کو توڑ دے اور ہر مسلمان کے خون کا بدلہ لے. اور ابو سفیان سن لو, تمہیں مجال کیسی ہوئی کہ تم یہ سفارش ہمارے پاس لے کر آ رہے ہو کہ رسول اللہ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ ہم کچھ کر سکیں؟ فرمایا یہ قریش کے کفار کے رؤسا کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی اور اس کی امت کا معاملہ ہے. جو چیز اللہ کے رسول اور اللہ کر دیتا ہے امت اس سے سرے منہ رو گردانی نہیں کرتی. یہاں سے بھی گویا کہ سب سے سخت جواب حضرت عمر کی جانب سے ہوا. اب حضرت عثمان غنی کے پاس گئے. حضرت عثمان غنی نے بھی یہ کہا کہ جواری فی جواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری پناہ دینا, ہمارا کسی کو امن دینا, یہ اللہ اور اس کے رسول کے گویا کہ امن دینے کے تابع ہیں. اسی طرح یہ حضرت علی کے پاس گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے بھی گویا کہ یہی جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا بس ایک ذات اب رہ گئی ہے, اگر وہ منوا لے تو منوا لے. سعد بن عبادہ کے پاس بھی گئے, سب کے پاس آئے اور ان کے ذہن میں وہ ذات آئی ہے سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ابو سفیان وہاں سے نکلتے ہیں اور خاتون جنت کے گھر کی طرف جاتے ہیں کہ اگر خاتون جنت نے سفارش کر دی تو اللہ کے رسول جو ہے وہ امن کی بات کر دیں گے. اور اس وقت حضرت امام حسن جو ہے, بچہ جب اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب رینگنے کی کیفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ لڑکھڑا کر چلتا ہے, سیدنا امام حسن اس عمر کی نہج میں تھے اور وہ گھر کے صحن میں گویا کہ کھیل رہے تھے. ابو سفیان دروازے سے داخل ہوئے, سیدہ کو وہیں سے سلام کیا اور سیدہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ سیدہ آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر ہیں, آپ سرکار کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں, کیوں نہ آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مکہ والوں کی امان مانگے اور اس باب کی طرف سرکار کی توجہ کو لائے کہ سرکار امن کا اعلان کر دے. سیدہ نے بھی وہ جواب دیا کہ میں سرکار کی بیٹی تو ہوں, سرکار میری بات تو سنتے ہیں, لیکن جس چیز کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دے تو ہم میں یہ مجال نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کچھ کہہ سکیں. تو کہا یہ تمہارا بیٹا ہے حسن, اگر اسی کو تم اللہ کے رسول کے دربار میں بھیج دو, میں کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا مسئلہ بھی ٹالنا ہو تو حسن کے چہرے کو دیکھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرمائیں گے. سیدہ نے فوراً امام حسن کو اندر بلایا اور حجرے کے اندر لے لیا. فرمایا کہ نہیں, نہ میرا بیٹا کچھ کر سکتا ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی حرمت اللہ کے رسول کی حرمت ہے کہ جب انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے اس سے بڑی حرمت کسی چیز کی گویا کہ نہیں ہو سکتی ہے. یہاں سے جب ہر جگہ سے گویا کہ یہ نا امید ہوئے اور کہیں سے گویا کہ جواب نہ ملا تو یہ کیا کرتے, مکہ کی طرف لوٹ گئے. جب مکہ لوٹے تو سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا, میں تو لوگوں کو بدل بدل کر جاتا تھا, پہلے ابو بکر کے پاس گیا لیکن پھر عمر کے پاس گیا تو عمر کو یہ نہیں بتایا کہ میں ابو بکر کے پاس گیا, پھر میں عثمان غنی کے پاس گیا میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں پہلے دو کے پاس جا چکا ہوں, پھر میں علی کے پاس گیا میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں فلانے کے پاس جا چکا ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی تو دل نرم رکھے, لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے غلام جو ایک غلام بات کرتا ہے وہ سب کے غلاموں کے دلوں پر نقش ہوتا ہے, تو ان میں تو بال برابر بھی فرق نہیں ہوتا ہے. جس طرح سیدنا صدیق اکبر اپنے نبی کے بارے میں جو خیال رکھتے ہیں وہ ان کا گویا کہ ادنا خادم بھی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے اور ان میں گویا کہ کوئی سرے منہ فرق نہیں ہے, تو سارے مشرکین مل کر یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کہو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بڑے سے بڑے بادشاہ اس دنیا میں گزر گئے لیکن ہم نے محمد عربی جیسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے غلاموں کے دلوں کے اندر ان کی عقیدت اور احترام کے نقوش اس قدر منقش ہے. اللہ اکبر, میں اپنی تقریر کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اس درس کو آگے متصل کرنے کے لیے اس واقعے کو یہاں پر تتمہ کرتا ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ مشرکین اس کے لوٹنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا اور ان کی فوج کی وفاداری دیکھی، لیکن ہم نے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی وفاداری کی کہ نہ کہیں نظیر نظر آتی ہے نہ کہیں تمثیل نظر آتی ہے، تو سبق لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو صحابہ کی عدالت پر جرح کرتے ہیں، صحابہ کے مقام پر جرح کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے بارے میں لان تان کرتے ہیں، ارے مشرکین بھی یہ کہنے پر گویا کہ ایک طرف ہو رہے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وفاداروں کو دیکھا ہے لیکن رسول اللہ کے وفاداروں جیسے وفادار ہم نے نہیں دیکھے، جس کی وفاداری کی ضمانت اور گواہی عرب کے گویا کے سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن قریش کے بڑے بڑے رؤسا دے رہے ہوں، تو بتائیے کہ صحابہ نے عقیدت، اطاعت اور اتباع کی کیسی تعریف کو رقم کیا ہو؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ تو حسرت ہے ان لوگوں پر کہ جو صحابہ اکرام کی عدالت پر جرح کرتے ہیں، سیدنا عمر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عمر اور سرکار کے اہل بیت، سیدنا عثمان غنی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کے درمیان غلط بیانیاں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار کی وصال کے بعد انہوں نے سرکار کے دین میں رخنا پیدا کیا، سرکار کے دینوں کو بانٹ دیا۔ آج بھی اردو میں کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، ملا باقر مجلسی، مشہور شیعہ ہے خمینی، جس کا گویا کہ متبع رہا ہے، ہمارے لائبریری میں وہ کتابیں موجود ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کو اتنی گندی گالیاں الحیاذ باللہ وہاں پر لکھی گئی ہیں کہ جس کو بندہ پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں کہ مشرکین وہ اس بات کے ماننے پر قائل ہو گئے کہ ہم نے بڑے سے بڑے وفادار کو دیکھا۔ اگر یہ روگردانی والے کرنے والے ہوتے تو سیدنا عمر کہہ دیتے کہ چلو میں رسول اللہ کو جا کے سفارش تو کرتا ہوں لیکن ان کا تختہ پلٹ جائے، کس کو کیا پتا ہے مکہ کا فتح ہوگا، کسی کو تو کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں سب ہمارے بارہ اماموں کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ تو چلو حضرت عمر کو نہیں پتا کہ جناب مکہ فتح ہوگا کہ نہیں ہوگا، حضرت عمر ایک دروازہ کھلا رکھتے تو چلو ٹھیک ہے میں سرکار کو بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن ان کا تختہ پلٹ گیا تو مکہ کا مجھے گورنر بنا دینا، مکہ کا مجھے حاکم بنا دینا۔ لیکن حضرت عمر نے کس طرح ڈانٹ پلا کر بھگایا، فرمایا یہ ساری تاریخوں میں موجود ہے، فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ سرکار صلاح بھی کر رہے ہو تو اللہ رب العزت ایسی کوئی آیت نازل فرمائے کہ صلاح کے اندر بھی عہد توڑ دیا جائے اور مشرکین کے خلاف جہاد کے لیے تلواریں باہر نکلی جائیں۔ یہ حضرت عمر کا جواب تھا، یہی حضرت عثمان غنی کا جواب تھا، یہی حضرت مولا علی کا جواب تھا۔ تو یقین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے والے سارے ہی وفا شعار اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بردار اور امت کے سب سے بڑے مخلص رہے ہیں، اگر انہیں پر انہیں کی عدالتوں پر اگر جرح کر لیا جائے، انہیں کی شرافت کو اگر لان تان کر لیا جائے تو اسلام کو ایک قصہ کہانی کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے کہ کسی واقعے کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اس کا راوی ہونا ضروری ہے، اور اسلام آج تک ہم تک پہنچا ہے اس کے راوی صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کی عدالت پر جرح کر دیا جائے تو جو وہ خبر دے رہے ہیں وہ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گی۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی نے آ کر یہ کہا کہ بہادر آباد میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، آپ کہیں گے یہ تو جھوٹا ایسی باتیں کرتا رہتا ہے، آپ نے اس کو جھوٹا کہا، کیا مطلب؟ آپ نے اس واقعے کو جھوٹا کہا۔ اگر آج اسلام جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے راوی کون ہے؟ یہ قرآن ہے اس کا بتانے والا، یہ دین ہے اس کا بتانے والا کون، یہ نمازیں ہیں اس کا بتانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام ہے۔ اگر ان کی عدالتوں پر جرح کر دیا جائے اور انہیں لان تان کا نشانہ بنایا جائے تو اسلام کے اس پیغام کی کیا حقیقت باقی رہے گی؟ اس لیے امت نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام کی شہ رگ جو ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بدگمانی مت کرنا ورنہ تمہارا اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فرمایا کلہم عدول، میری صحبت میں ایک لہجہ بیٹھنے والا شخص بھی تمہیں تاریخ کے کسی بھی دور میں نظر آئے وہ تمہیں عادل ہی نظر آئے گا، وہ تمہیں منصف ہی نظر آئے گا۔ فرمایا کلہم عدول، وہ سارے کے سارے عادل ہوں گے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت صحابہ کو معصوم تو نہیں کہتے تھے لیکن انہیں محفوظ ضرور سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو محفوظ سمجھنا ہی اسلام کی بقا ہے، دین کی بقا ہے۔ اگر ان پر جرح کر دیا جائے تو اسلام کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام سے عقیدت اور احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتح مکہ کے اس تسلسل کو جو ہم نے پیش کیا اللہ رب العزت اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرا کہنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت عالیہ کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں ہماری دنیا و آخرت کو روشن فرمائے، اور مولا کریم جتنے حضرات دور دراز سے تشریف لائے اپنے دلوں میں جو جو جائز مقاصد رکھتے ہیں تمام کے مقاصد دنیاوی اخروی کو اپنی بارگاہ میں شکل مقبولیت عطا فرمائے. سر کو جھکا کر دربار رسالت کا تصور کرتے ہوئے اپنی تمام تر حاجتیں حضرت عمر بن سالم کی طرح اپنے دلوں میں جمع کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے امت پر شہید اور شاہد بنایا ہے, اور ہمارا یقین ہے قرآن و سنت سے بات ثابت ہے کہ یہ تمام معاملات اللہ رب العزت اپنے فضل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر منکشف فرماتا ہے. اس نیت کے ساتھ تمام حضرات اپنے تمام مشکلات اور حاجات کو دل میں جمع کرتے ہوئے مل کر پڑھ لیجیے. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ مَوْلَايَ صَلَّى. آمین یا رب العالمین. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد.